الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته فاصبر على ما يقولون بس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جنہیں یہ کہہ رہے ہیں وسبح بحمد ربک اور آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے قبل طلوع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل الغروب اور غروب سے پہلے ومن اللیل فسبح ہو اور رات کے حصوں میں بھی حق تعالی شانہ کی آپ تسبیح بیان کیجئے و ادبار السجود اور سجود کے پیچھے بھی سجود کے بعد بھی حق تعالی شانہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان پیش کر رہے ہیں. کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا, آپ کی رسالت کو بھی دلائل سے ثابت کیا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اسے بھی دلائل سے ثابت کیا. ہمارے وجود کو اور ہماری توحید کو بھی دلائل سے ثابت کیا. اس کے باوجود یہ آپ کی ہر بات کے منکر ہیں. تو یہ خود ان کا انکار خود دل آزاری کا سبب ہے. ایک ایسی بات جس پر آخرت کی کامیابی موقوف ہے, حق تعالی شانہ کے وجود کو تسلیم کرنا, حق تعالی شانہ کی توحید کو تسلیم کرنا, حق تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اس حقیقت کو ماننا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہونا. یہ دلائل سے جب بیان کیا جاتا ہے اور حق تعالی شانہ خود اس پر بلیغ دلائل بیان فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں تو ان کا یہ انکار خود باعث تکلیف ہے. لیکن بات یہیں پر نہیں رکتی, انکار کرتے ہیں, انکار کر کے ان باتوں میں 100 کیڑے نکالتے ہیں, بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, آپ کو چھیڑتے ہیں اور آپ کے پیچھے چلنے والوں کو چھیڑتے ہیں, تو اس سے فطری طور پر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم آپ کو اس تکلیف کا علاج بتلا رہے ہیں, اس تکلیف کا علاج یہ ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان باتوں کو سن کر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس تکلیف کے نتیجے میں جو تقاضا ہوتا ہے کچھ کرنے کا, کچھ بولنے کا, اس پہ آپ ضبط رکھیے اور صبر کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی کیا تعریف بیان فرمائی ہے؟ صبر کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ زبان سے ایسی بات نہ کی جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ان العین تدمع, دل آزاری کی بات سے, تکلیف کی بات سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, یہ بے صبری نہیں ہے. والقلب یحزن, دل غم محسوس کرے اور غم میں رہے, یہ بے صبری نہیں ہے. ولا نقول الا ما یرضى ربنا یا الا ما یرضی ربنا. بس صبر یہ ہے کہ زبان سے یعنی قول سے اور جسم سے یعنی فعل سے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جب گرفتار مصیبت ہو, اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے انتقال کی وجہ سے دل میں غم ہو اور وہ غم تقاضا کرے ایسی بات کا اور ایسے کام کا جو ہماری, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق تعالی شانہ کی مرضی کے خلاف ہے, وہ اس پہ کنٹرول نہ کر سکے. من ضرب الخدود, بعض جگہوں پر جب گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رخساروں پر تماچے مارتے ہیں, چیخ چیخ کر روتے ہیں. نوحہ کے مختلف طریقے ہیں, ماتم کے مختلف طریقے ہیں, الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے, تو رخساروں پر تماچے مارتے ہیں اس غم کے اظہار کے لیے اور گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں. اور جو باتیں نہیں بولنی چاہیے وہ بولتے ہیں, چیخ چیخ کر روتے ہیں اور بلند آواز سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. ہم نے بھی بچپن میں دیہاتوں میں نوحہ دیکھا ہے, عورتیں بہت چیخ چلا کر روتی تھی اس زمانے میں. اب تو الحمدللہ حالات بہت بدل گئے. اللہ نے آپ کو کیوں بلا لیا؟ اللہ نے آپ کو کیوں اٹھا لیا؟ آپ کو ہم سے کیوں لیا؟ اللہ کو اور کوئی نظر ہی نہیں آیا؟ ابھی ابھی تو آپ نے عید کے لیے نئے نئے کپڑے سلوائے تھے اور صرف عید کے دن ہی آپ نے کپڑے پہنے تھے. ان کپڑوں کو کون پہنے گا؟ ان کپڑوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے جوتوں کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو نظر نہیں آئے,
ان بچوں کی نگرانی کون کرے گا, دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ ایسے تھے, آپ ایسے تھے, آپ ایسے تھے, بڑھا چڑھا کے مرنے والے کی تعریف کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غم ہونا یہ تو فطری چیز ہے, اس کی اجازت ہے, غم ہے دل میں, اور یہ غم ایک دن کے لیے رہے, ایک ہفتے تک رہے, ایک سال کے لیے رہے, زندگی بھر کے لیے رہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ پر یا تو خط میں یہ بات لکھی یا زبانی حضرت نے ارشاد فرمائی کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے, اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو ہم شرعی حد میں نہ رہ پاتے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ تعلق مع اللہ اس سے مراد ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی معرفت اور تعلق جو ہے وہ اگر نہ ہوتا تو میں صبر نہ کر پاتا. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو دیکھو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو بھی بہت زیادہ غم ہوا, اور وہ غم تقاضا کر رہا تھا کہ کچھ کیا جائے, رویا دھویا جائے, چیخنا چلانا, زبان سے ایسے جملے کہنا جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں, جسم سے اور اعضا سے, ہاتھ پیر سے ایسی حرکتیں کرنا, ایسے کام کرنا جو اللہ کو ناراض کرے. آنکھوں سے آنسو بہے اس کی اجازت ہے, دل غم محسوس کرے اس کی اجازت ہے, بلکہ آنکھوں سے آنسو جب بہتے ہیں تو آنکھوں کے راستے سے دل کا غم نکل جاتا ہے. اسی لیے جب کوئی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اطبا بھی کہتے ہیں کہ یہ روئے, آنکھوں سے آنسو بہے, یہ بہت اچھا ہوگا, ورنہ یہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گا, غم باہر نکلے. یہ اللہ تعالی شانوں کا فضل ہے کہ دل میں جو غم ہوتا ہے وہ آنکھوں کے راستے سے آنسوؤں کی شکل میں نکل جاتا ہے, اور یہ غم چونکہ آنکھوں کے راستے سے آنسوؤں کے شکل میں نکل جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالی شانہ نے غم کی بھی اجازت دی ہے, آنسوؤں کی بھی اجازت دی ہے. لیکن الٹا سیدھا بولنا اس سے غم کم نہیں ہوتا, اس سے صبر نہیں آتا. الٹے سیدھے کام کرنا اس سے غم کم نہیں ہوتا, اس سے صبر نہیں آتا, اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے, بے فائدہ چیز ہے. تو غم کی اجازت ہے, غم کی اجازت ہے, لیکن غم جن چیزوں کا تقاضا کرے ان کاموں کو کرنے کی ممانعت ہے. جیسے غصہ کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے, تو کوئی شخص ایسا کام کرے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو غصے کا آنا یہ فطری چیز ہے. حق تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تغضب, غصہ مت کیجئے. تو بہت سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو قابو میں آتا ہی نہیں, بہت غصہ آ جاتا ہے, بہت غصہ آ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے, ایسی چیز پر غصہ نہ آئے جس پر غصہ آنا چاہیے, تو تیرے اور دیوار میں فرق کیا ہے؟ دل میں ایسی چیز سے غم نہ ہو جس کی وجہ سے غم ہونا چاہیے, تو تجھ میں اور دیوار میں فرق کیا ہے؟ تو دل کو متاثر کرنے والی چیز سے دل اگر متاثر ہو یہ بری چیز نہیں ہے. تو غصہ دلانے والی چیز اگر کوئی کرے گا, غصہ دلانے والی بات اگر کوئی کہے گا تو دل میں غصہ آئے گا. لیکن اب یہ غصہ جن باتوں کا تقاضا کر رہا ہے اس پر غور کیا جائے کہ یہ دل جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کو کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض. اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے رکنا یہ ہے کہ غصہ مت کرو, یعنی غصے کے ناجائز تقاضوں کو پورا مت کرو. تو صبر کرو. صبر کرو کا مطلب یہ نہیں کہ غم آنا ہی نہیں چاہیے, دل میں غم میں رہنا ہی نہیں چاہیے. نہیں, غم رہے کوئی حرج نہیں, فطری چیز ہے. لیکن غم جن باتوں کا تقاضا کر رہا ہے اور وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان باتوں کو مت کیجیے، اسی کا نام صبر ہے. تو غصہ بہت آ رہا ہے، بہت بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن غصہ جن ناجائز کاموں کا تقاضا کر رہا ہے ان کو آپ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے حدیث پر عمل کر لیا کہ غصہ مت کرو، آپ نے غصہ نہیں کیا. اور بے صبری سے بچو اور صبر کرو. غم بہت زیادہ ہے دل میں، غم پریشان کر رہا ہے اندر سے، لیکن وہ غم جو ہے وہ زبان سے غلط کام کروانا چاہ رہا ہے، ہاتھ پیر سے غلط کام کروانا چاہ رہا ہے، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کا حکم پورا کر لیا کہ صبر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس قسم کی گفتگو سنتے تھے قرآن کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، تو آپ کو غم ہوتا تھا. غم ایک تو یہ کہ خامخواہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ میں ان کی فلاح اور بہبودی اور ان کے آخرت کے مستقبل کو درست کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں اور یہ الٹا میرے در پہ، یہ غم ہوتا تھا. پھر یہ کہ امت جنت سے محروم ہو کر جہنم میں، یہ ایک اور غم. غم ہوتے تھے بار بار. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار غموں والے تھے، لگاتار غم، یکی بات دیگرے غم غم غم. لیکن یہ غم جو ہے، غم یہ جو غلط باتوں کا تقاضا کرتا ہے، انتقام کا جذبہ، کچھ بولنے کا جذبہ، غلط کام کرنے کا جذبہ، بس یہ کام. فصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں کو سن کر جو غم دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بولنے کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے آپ بچیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بعد قیامت تک آنے والی امت کو کہا جا رہا ہے کہ غموم ہموم کے حالات دنیا میں آتے ہیں، لیکن تمہیں صبر کرنا چاہیے، صبر، اور صبر کرنا چاہیے. اور یہ غم جو ہے، غم وہ اگر زندگی بھر بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غم کو رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے، ان سارے اسباب کو اختیار کیے جائیں جن سے یہ غم ہلکا ہوتا چلا جائے اور ایک دن کافور ہو جائے. غم کو باقی رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، غم کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ غم کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے، اور غم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر اس کوشش کے باوجود بھی غم رہتا ہے، حرج کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ غم غلط بات تک نہ پہنچائے، غلط قول تک نہ پہنچائے، غلط عمل تک نہ پہنچائے. تو فصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جنہیں یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، صبر کیجئے. یہ جو غم ہے اس کا علاج ہے، صبر کیجئے، اس پہ آپ صبر کیجئے. اور صبر کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ آگے بتلایا کہ یہ صبر کو ہلکا کرنے کا، صبر کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور راتوں کو بھی تسبیح کیجئے، اور سجود کے بعد یعنی نمازوں کے بعد بھی، تمام نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجیے، تسبیح کیجیے. کیا پتا چلا اس سے؟ پتا یہ چلا کہ مصیبت کے وقت دو ہتھیار ہیں انسان کے پاس، جن سے دل میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی. ایک ہے صبر، صبر، اور صبر کا معنی کیا ہے کہ غم جس کام کی طرف لے جاتا ہے، جس بات کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اس سے کسی طرح بھی بچا جائے. اور دوسری چیز اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیے، چاہے تسبیح کے ذریعے مشغول رکھیے، چاہے تحمید کے ذریعے مشغول رکھیے، چاہے تکبیر کے ذریعے مشغول رکھیے، چاہے تحلیل کے ذریعے مشغول رکھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود پاک کے ذریعے مشغول رکھیے، درود پاک میں مشغول رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ میں مشغول رہیے، تلاوت میں مشغول رہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز میں مشغول ہو جائیے، اس لیے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ اذا حزبہ امر بادر الى الصلاۃ، اذا حزبہ امر، اذا فزیہ امر، جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں گھبراہٹ پیدا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. تو نماز میں مشغول ہونے کا کیا مطلب؟ کہ رکوع ہوتا تھا، سجدہ ہوتا تھا، تلاوت ہوتی تھی، تسبیح ہوتی تھی، تحمید ہوتی تھی، اور ذہن اللہ سے کہیں دور نہ، اس سے تو گھبراہٹ دور نہیں ہوگی. مطلب یہ ہوتا تھا کہ نماز بھی ذکر کی ایک شکل ہے، تو آپ ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے. اذا فضیہ ہوا امرن بادر الی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر کی طرف، ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے. نماز بھی ذکر کی ایک شکل ہے، ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی صلاۃ لذکری، آپ نماز کو قائم کیجئے میری یاد کی خاطر، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک یعنی میری خوشی نماز میں ہے. یعنی نماز میں جب میں مشغول ہو جاتا ہوں تو دل کے غموم اور ہموم کافور ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اتنی اعلیٰ درجے کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے. صبر اور اللہ کی یاد، صبر اور اللہ کی یاد، یہ دو کام ہیں جس کی وجہ سے دل کی تکلیف کا علاج ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا غم ہو، بیٹھے مت رہیے، دو کام کیجئے. ایک نہ کرنے کا کام ہے اور ایک کرنے کا کام ہے. نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ زبان پر غلط بات نہ آنے دیجئے، شکوا شکایت نہ آنے دیجئے، بار بار اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے مت کیجئے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا، ہم بھائی بہنوں کا کیا ہوگا، ابا ایسے وقت پر چلے گئے کہ جب ہمیں ان کی شدید نہیں، ختم کر دو یہ تذکرہ، ختم کر دو. صبر کیجئے. صبر کیجئے کا مطلب یہ کہ ایسی باتوں کو مت بولیے اور ایسے کاموں کو مت کیجئے جس سے یہ دل کا زخم تازہ ہوتا ہے. یہ نہ کرنے کا کام. اور کرنے کا کام، اللہ کو یاد دلانے والے ہر کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے، اس لیے کہ ہم علیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، بہت تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک بہت لطیف تھا. گناہوں کی وجہ سے دل پر کثافت آتی ہے اور وہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل گناہوں سے دور رہتا ہے اس کا دل سخت نہیں ہوتا، وہ لطیف ہو جاتا ہے، باریک، وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے، ٹینڈر ہو جاتا ہے. اور پھر گناہوں کی کثافت نہ ہو اور عبادتوں کا کے انوار اس میں بڑھ جاوے تو اس کی لطافت اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک لطیف نہیں تھا، الطف تھا، الطف القلوب. اور جب دل اتنا زیادہ لطیف ہوگا تو لطیف قلب والے کو تھوڑی تھوڑی بات سے بھی تاثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جس کا قلب صافی ہوتا ہے تو قلب چونکہ لطیف ہے تو لطیف قلب کی وجہ سے چھوٹی بات سے بھی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی سے یہ اشکال دور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ایسے پیغمبر آئے ہیں کہ جن کو آرے سے چیرا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا, تو ان کو جو ایزا پہنچی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی. پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ایزا پہنچی وہ کسی کو نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب جو ہے چونکہ الطف ہے, سب اولیاء اور متقین کے قلوب جو ہیں وہ لطیف ہوتے ہیں اور انبیاء کے قلوب الطف, اور یہ جتنے الطف قلوب ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ الطف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو الطف ہونے کی وجہ سے اس قلب کو جو چھوٹی بات سے بھی تکلیف پہنچتی تھی وہ دوسرے قلوب کو بڑی بات سے بھی نہیں پہنچتی تھی. اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے جتنی تکلیف اللہ کی خاطر دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ, حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہمیں خوب معلوم ہے, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو. لیکن ہم آپ کو کیا کہیں کہ جواب دیجئے آپ ترکی بترکی, وہی کام آپ بھی کیجئے جو یہ کر رہے ہیں نا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. دیکھو کیا کہا, تسبیح, اور آگے کیا کہا, وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, نماز پڑھنے والوں میں سے بن جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت, یوں تو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں, لیکن اس وقت جب غم آپ کو نڈھال کر دے تو اس وقت زائد نمازیں پڑھے, کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز بھی اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے, تسبیح بھی اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے, حمد بھی اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے, نماز بھی اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اہل حق کے ساتھ تو ایسا معاملہ آتا جاتا رہتا ہے مرتے دم تک. تو آپ بھی یہ ٹھان لیجئے کہ میں بھی جب تک میری موت نہ آ جائے ان کے غموم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے رب کی عبادت میں ذکر و فکر کے ساتھ لگا رہوں گا. صبر, ایک تو صبر جن حالات میں بھی آپ ہوں, جن حالات میں بھی آپ ہوں, آپ نے بچہ کھو دیا, آپ نے بچی کھو دی, آپ نے ماں باپ کھو دیے, آپ نے دولت کھو دی, کوئی آپ کے دل کو تنگ کر رہا ہے, کسی سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, دشمن سے بھی کبھی پہنچ جاتی ہے اور کبھی نادانی کی وجہ سے دوست بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے, اسے لے کر کے بیٹھے مت رہیے, اسے اس غم کو کم کیجیے. اور کم کرنے کا طریقہ کہ اس کے بارے میں سوچیے کم, اس کے بارے میں کم سوچیے, اس کا تذکرہ کم کیجیے. جتنا آپ بولیں گے جتنا سوچیں گے دل اتنا ہی متاثر ہوگا. یہ ہے صبر. صبر ایک نہ کرنے کا کام, ہاں نہ کرنے کا کام, اور دوسرا اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر دیجیے, عبادت میں مشغول کر دیجیے, نماز میں مشغول کر دیجیے. اس لیے کہ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ آئیڈل مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ. آدمی کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے, بار بار وہ تاثر دل میں پیدا کرے گا اور وہ غم بڑھے گا, اور وہ غم کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ غم جب بڑھے گا تو امکانات اس بات کے بڑھ جائیں گے کہ آپ غلط کام کریں گے یا غلط بات بولیں گے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ غم بری چیز نہیں ہے, لیکن اسے بڑھنے مت دو بلکہ اسے گھٹاؤ, کم رکھو, تاکہ وہ غلبہ کر کے آپ سے غلط بات نہ بلوائے, غلبہ کر کے آپ سے غلط کام نہ کروائے, اور اگر آپ اسے بالکل مٹا سکے تو بہت اچھا. اس لیے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہا گیا کہ آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس پر غور کریں. جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کے منفی پہلوؤں کے بجائے مثبت پہلوؤں پر غور کریں. یہ سارے طریقے, یہ صبر کہ صبر کو بڑھنے مت دیجیے, صبر کو اس حد تک مت پہنچنے دیجیے کہ کوئی غلط کام آپ کی زبان سے نکل جائے, کوئی غلط کام آپ کے بدن سے سرزد ہو جائے. یہ تو نہ کرنے کا کام ہے کہ ایسا کوئی غلط کام مت, یہ صبر ہے. اور دوسرا اپنے دل کو اللہ سے لگائیے, اللہ کی طرف متوجہ کیجیے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ مومنین کو دوسری جگہ پر بھی تکلیف سے بچنے کا علاج بتاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد حاصل کرو تمہاری اس تکلیف سے بچنے کے لیے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے صبر، اسے اس حد میں رکھو یہ غم کو کہ غلط بات زبان سے نہ نکلے، غلط عمل صادر نہ ہو. اور الصلاۃ نماز ذکر ہے، واقعی الصلاۃ لذکر، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کے اوپر آپ صبر کیجئے. اور صبر کرنے کے لیے غم کو ہلکا کرنا پڑے گا، اور غم ہلکا اس وقت ہوگا جب دل کو تسلی ملے گی، اور تسلی ملتی ہے اللہ کے ذکر سے. اس لیے کہا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. بس ذکر ہی ذکر ہو، ذکر ہی ذکر ہو، ذکر ہی ذکر ہو. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن اس کی مختلف تفسیریں ہیں، اور سب تفسیروں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آپ ذکر میں مشغول ہو جائیے. ایک تفسیر کیا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے، اور رات کو بھی تسبیح کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، اللہ کا ذکر کیجئے. اور اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے کی نشست میں میں نے عرفہ کا تحفہ آپ حضرات کو دیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اور شام کے وقت سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے ہو تو بہت اچھا، ورنہ کسی بھی وقت صبح کو، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہو تو بہت اچھا، ورنہ کسی بھی وقت شام کو، تو قیامت کے دن اس سے بڑھ کر اجر و ثواب لے کر کوئی نہیں آئے گا، مگر وہ شخص جس نے 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہو. اور دوسری حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ من تعر من اللیل، رات کے کسی حصے میں، یہاں بھی ہے کہ ومن اللیل، اس لیے کہ پوری رات تو تسبیح کر نہیں سکیں گے، سونا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب بھی آنکھ کھل جائے تو تسبیح پڑھو. من تعر من اللیل، وہ شخص جو بیدار ہو جاتا ہے رات کے کسی حصے میں اور اس کے بعد یوں دوسری بڑبڑاہٹ کے سے بچ کر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا واللہ اکبر. بس یہاں تک ہے بخاری شریف میں، کہتے کہ اتنا پڑھ لیتا ہے. اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہمارے لیے آسان ہے اس لیے کہ بچپن سے ہم نے اسی ترتیب سے کلموں کو یاد کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جو یہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، یا وہ اور کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. اب یہ نیند سے اٹھ کر کے دعا بھائی کون کر سکے گا، نیند سے بیدار ہوئے اور ادھر ادھر گھڑی میں دیکھا اور پھر سو گئے، یہ کون اللہ کا ذکر کر سکتا ہے جس کا قلب ذاکر ہوگا، جس کا دل ذاکر ہوگا. ہم جیسے لوگوں پر غفلت طاری رہتی ہے، اس لیے یہ ایک جو سنہرا موقع ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. لیکن غفلت میں پڑا ہوا انسان بھی جب کوئی بڑی حاجت ہوتی ہے تو اسے اگر یہ ذہن میں انہی دنوں اگر یہ دعا آئے تو وہ کام کسی طرح کر لیتا ہے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، میرا ذاتی تجربہ کہ جب بھی نیند سے بیدار ہو کر یہ دونوں کلمے پڑھنے کے بعد جو دعا کی ہے وہ ضرور قبول ہوئی ہے، میرا اپنا تجربہ. اور بعض اوقات میں تو ناممکن ممکن بن گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد, چاہے فرض کے بعد ہو چاہے سنن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 33 33, یہ 99 ہو گئے, اور 100 کرنے کے لیے پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. تو بعد حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح کے وقت, وقبل الغروب غروب سے پہلے یعنی شام کے وقت, ومن اللیل فسبحہ اور رات کے حصوں میں بھی تسبیح کیجئے, وادبار السجود اور نمازوں کے بعد بھی, یعنی ہر وقت بس تسبیح ہو, تحمید ہو, تکبیر ہو, تحلیل ہو, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے, نماز کو تسبیح, صبح الضحا, چاش کی نماز کے لیے یہ الفاظ ملتا ہے حدیث میں صبح الضحا کہ چاشت کی نماز. تو تسبیح جو ہے تسبیح حق تعالی شانہ کی تنزیہ, یہ نماز کا ایک بہت اہم حصہ ہے. نماز میں دو حصے جو ہیں وہ بہت ہی عاجزی والے, بہت عبدیت والے, ایک رکوع اور دوسرا سجدہ. ان دونوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی. اس کی وجہ سے نماز کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے, صبح بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تسبیح کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیے, وقبل الغروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی تسبیح کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب سے پہلے عصر اور ظہر پڑھیے, یہ دونوں نمازیں آ گئی. ومین اللیل فسبحہ اور رات کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح کیجئے, یعنی رات کے پہلے حصے میں تو مغرب پڑھیے اور کچھ دیر کے بعد دوسرے تیسرے حصے میں عشاء پڑھیے. وہ ادبار السجود اور نمازوں کے بعد بھی جہاں شریعت نے منع نہیں کیا ہے نفل کی شکل میں, سنت کی شکل میں اور وتر کی شکل میں نماز پڑھیے, نماز خوب پڑھیے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, اس سے صرف فجر کی نماز مراد ہے. کیا فجر کی نماز پڑھیے وقبل الغروب اور آپ عصر کی نماز پڑھیے, آپ فجر کی نماز پڑھیے, آپ عصر کی نماز پڑھیے. ومین اللیل فسبحہ اور رات کے حصوں میں تہجد کی نماز پڑھیے. آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو فجر کی نماز پڑھیے اور آپ جو ہیں وہ عصر کی نماز پڑھیے اور تہجد کی نماز پڑھیے. اور جب آپ تہجد بھی پڑھیں گے, فجر بھی پڑھیں گے, عصر بھی پڑھیں گے, جو کہ مشکل ہے تینوں, تو آپ آسانی کے ساتھ ظہر بھی پڑھ لیں گے اور آسانی کے ساتھ مغرب بھی پڑھ لیں گے, آسانی کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیں گے. لیکن یہ تین نمازیں چونکہ مشکل ہے تو ان سے دل کو جو تسلی ملے گی وہ کسی اور کام سے نہیں ملے گی. مغرب سے بھی تسلی ملے گی, عشاء سے بھی ملے گی, لیکن ان تین سے بطور خاص. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ, جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا فجر اور عصر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے کہ مشکل نمازیں ہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, 14 رات کا چاند چمک رہا تھا, اذ نظر الی القمر, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 رات کے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر, تم مرنے کے بعد آخرت میں اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس وقت تم چودہویں رات کے چمکنے والے چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیته, اس چاند کو دیکھنے میں تم بھیڑ نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چاند کو دیکھنے میں ایک دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک جگہ پر کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہو اور مجمع ہزاروں کا ہو تو ایک دوسرے کو دھکا بھی دیں گے, اور ایک اونچا ہو گیا تو پیچھے والے کو نظر نہیں آئے گا. کہتے تم بھیڑ نہیں کیے جاؤ گے. جیسے یہاں ہزاروں لاکھوں بھی اگر جمع ہو جائے میدان میں تو اوپر چاند کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ دھکا نہ کچھ, سب کو برابری کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دیدار کا جب جنت میں وقت آئے گا وہاں بھی لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے, لیکن یوں نہیں کرنا پڑے گا, گردنوں کو بلند کرنا نہیں پڑے گا, دھکا دھکی نہیں ہوگی, ایک کی وجہ سے دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہوگی. اللہ اپنا دیدار اس طرح کروائیں گے کہ ہر شخص بہت آرام کے ساتھ لطف اندوز ہوگا. اب سب کے دل میں شوق پیدا ہوا, آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہو رہا ہے, میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنا دیدار جنت میں کرائے اور ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے. اب جب شوق, یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد شوق پیدا ہوا ہوگا تو اب جو ہے اس شوق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کیا فرماتے ہیں کہ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل المغرب فافعلوا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو, یعنی تمہارے دل میں اگر یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کو آخرت میں اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, تو اگر تم یہ کر سکو کہ فجر کی نماز پر تمہارا کنٹرول رہے اور عصر کی نماز پر تمہارا کنٹرول رہے, یعنی چھوٹے نہیں, تو تم ایسا کرنا. اگر تم نے یہ کر لیا فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام, تو اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں آخرت میں اپنا دیدار نصیب کریں گے. اور جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بطور خاص فجر کا اہتمام کیجئے, بطور خاص عصر کا اہتمام کیجئے, بطور خاص تہجد کا اہتمام کیجئے. وعد بارہ سجود, وعد بارہ سجود میں سب کچھ آ گیا, اور تمام نمازوں کے بعد جہاں ممنوع نہیں ہے وہاں سنت پڑھیے, نفل پڑھیے, وتر پڑھیے, اور جہاں اور ذکر کیجئے اللہ تعالی شانہ کا, اور جہاں ممنوع ہے وہاں صرف تسبیح اور ذکر کیجئے, جیسے عصر کے بعد ہوتا ہے اور فجر کے بعد ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان عبادت میں لگ جائے, اللہ کے ذکر میں لگ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شافی وافی کافی دلائل مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کے سامنے آ گئے, اور پھر ہم نے ان کی موت کا بھی ذکر کیا اور قیامت کبرا کا بھی ذکر کیا اور پھر حساب کتاب کا بھی ذکر کیا اور جنت جہنم کا بھی ذکر کیا. اس کے باوجود بھی اگر ان کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ, یہ تو ہم سب پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ہم دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, کہ ہم نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا, ہمیں اتنی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اس کے. تو جو اللہ اتنے بڑے کام پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہارے 6 فٹ کے جسم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض لیس بقادر علی ان یخلق مثلہ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قدرت رکھتے ہیں، لیکن ان سب کے بعد بھی، ان سب کے باوجود بھی، یہ ساری باتیں ان کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ الٹی سیدھی باتیں کہے تو آپ ترکی بترکی جواب نہ دیجئے، فصبر علی ما یقولون، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ صبر کیجئے، غم کو بڑھائیے مت، غم کو ہلکا کیجئے، غم کو کم کیجئے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کوئی غلط عمل نہ ہو، اور یہ صبر، صبر کیسے آئے گی، صبر غم ہلکا کیسے ہوگا، وہ سب بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل، اصل یہ ہے ذکر اللہ، تعلق مع اللہ، ذکر اللہ تعلق مع اللہ اکبر، اب اللہ اکبر وہ تو غم تو ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر تو ہو ہی نہیں رہا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی دل دماغ میں ذکر تو اس مصیبت کا ہو رہا ہے، اس دشمن کا ہو رہا ہے، قرات کرتے ہوئے بھی دل میں ذکر تو دشمن کا ہو رہا ہے، رکو کرتے ہوئے بھی ذکر تو دشمن کا ہو رہا ہے، نہیں یہ نماز مراد نہیں، اسی لیے اپنے دل کا تزکیہ کراؤ، دل پر محنت کر کے دل کو ذاکر بناؤ، تاکہ جیسے ہی آپ کہیں اللہ اکبر تو یہ اللہ ہاتھ اٹھائے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے علاوہ جتنی چیزوں کا ذکر ہے وہ پیچھے ڈال دیا، پھینک دیا پیچھے اٹھا کر، سارے غموم ہم سب پیچھے ڈال دیے اور ہاتھ باندھ دیے، اب صرف اس کے ذکر کے لیے، اب محو ہو گئے اس کے ذکر میں، جب اس کے ذکر میں محو ہو گئے تو سارے غموم کافور، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ صرف نماز ہی میں نہیں، نماز کے باہر بھی وہ غم ہلکا ہو جائے گا، اللہ تعالی شانہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور یہ جو علاج اللہ تعالی شانہ نے مصیبت کے وقت کے لیے بتلایا ہے کہ صبر کیا جائے اور اللہ تعالی شانہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالی شانہ کی عبادت کی جائے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب غم میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے موقع پر ہر کام بہت بھاری لگتا ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا بھی بھاری، ڈپریشن کے شکار شخص کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیے، وہ نہیں کر سکے گا، کیوں، وہ جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے وہ جب ہمیں غم میں دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ اگر اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ غم سے نکل جائے گا، اس لیے وہ ہماری طبیعتوں کو بوجھل کر دیتا ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آنے دیتا، اور اسے پتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف یہ گیا تو صبر کر لے گا، صبر کر لے گا، اور اللہ کے ذکر کی طرف جانے سے میں نے روکا، یہ غم بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، اور کسی نہ کسی وقت میں اسے بے صبری کا شکار بنا دوں گا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت نماز پڑھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، جب رکھیجیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، جب رکھیجیے درود پاک پڑھیے، یہی علاج ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، بلکہ کام ایک ہی کرنا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر، اسی سے صبر بھی آئے گا، اسی لیے دوسری جگہ پر جو ہے وہ صبر کا ذکر نہیں ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، صرف ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم
انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.